السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قصص الانبیاء. آج ہم ایوب علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے. پہلے تلاوت دیکھ لیتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. سورہ نساء کی آیت نمبر 163 تھی جو تلاوت کی گئی، اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 83-84 تلاوت کی گئی تھی، اور سورہ سعد کی آیت نمبر 41-44 تھی. ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور ان سے پچھلے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب علیہ السلام کی طرف بھی وحی بھیجی، اور داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی. اور ایوب علیہ السلام کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور جو ان کو تکلیف تھی وہ دور کر دی، اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے، اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے. عبادت کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے. سورہ انبیاء 83-84 اور لاسٹ والی سورہ سواد. اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے اللہ، شیطان نے مجھ کو ایزا اور تکلیف دے رکھی ہے. ہم نے کہا کہ زمین پر اپنا پیر مارو، دیکھو یہ چشمہ نکل آیا. نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو شیریں، اور ہم نے ان کو اہل و عیال اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے. یہ ہماری طرف سے رحمت اور عقل والوں کے لیے نصیحت تھی. اور اپنے ہاتھ میں جھاڑو لو پھر اس سے مارو، اور قسم نہ توڑو بے شک ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا، وہ بہت خوب بندہ تھا، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ سبحان اللہ۔ ہم پیچھے تمام انبیاء کا جو یوسف علیہ السلام تک تھے پڑھ آئے ہیں، اس کے بعد ہم کو ایوب علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ ایوب علیہ السلام کا ذکر قرآن اور حدیث میں بہت زیادہ نہیں ہے، بہت مختصراً ہے، لیکن جو بھی ہے وہ بہت ہی جامع انداز میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کی صفت کیا تھی، اور ان کو جس طرح سے ہمارے سامنے قرآن پیش کرتا ہے، یعنی ان کا تعارف، ان کا کردار، ان کی کوالٹیز، وہ صبر والی کوالٹیز ہے ایوب علیہ السلام کی۔ ابن اسحاق اپنا اوپینین بیان کرتے ہیں، کوئی حدیث نہیں ہے یہ۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ وہ رومی النسل تھے، یعنی روم کے رہنے والے تھے، اور آخر میں ان کا نسب نامہ جا کر ابراہیم علیہ السلام سے مل جاتا ہے، یعنی اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہی میں سے تھے، یعنی ابراہیم اور پھر اسحاق اور پھر یعقوب، اس طرح سے تو انہی کی اولاد میں سے تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام پر جا کر ان کا نسب نامہ مل جاتا ہے۔ ابن اساکر رحمہ اللہ علیہ نے ایک قول نقل کیا ہے، لیکن اس کی کوئی اوتھینٹیسٹی نہیں ہے، کہ ایوب علیہ السلام کی جو والدہ ہے وہ لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی، واللہ عالم، لیکن اس کی کوئی اوتھینٹیسٹی نہیں، لہٰذا ہم نہیں جانتے واللہ عالم کون تھی۔ اور بعض کہتے ہیں کہ قرآن کی جو آیت ہے، اور اس ابراہیم کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون ہیں، سورہ انعام کی جو آیت ہے، اس کی تفسیر میں علماء کرام کہتے ہیں۔ تو لیکن زیادہ تر لوگوں کا خیال یہی ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، یعنی ایوب علیہ السلام۔ ایوب علیہ السلام کا نام بھی انبیاء میں شامل ہے، جیسے کہ اوپر اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کے ساتھ ان کا نام لیا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ جو آپ کی بیوی تھی وہ یعقوب علیہ السلام کی بیٹی لیہ، جس کا نام بتایا جاتا ہے، وہ تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ کسی اور کی بیٹی، رحمت ان کا نام تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ کسی اور کی بیٹی تھی اور ان کا نام لیہ تھا، واللہ عالم۔ اب ہمیں تو اس سے کچھ نہیں کرنا ہے کہ کون ان کی بیوی تھی، قرآن ہمیں جو انٹروڈیوس کرواتے کہ بس بیوی کے بارے میں ان کی ایک جو نظر تھی یا جو انہوں نے کچھ بات کر لی تھی، تو اس کے کفارے کے طور پر ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں جو حکم دیا وہ اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے، تو بس بیوی کا ذکر ملتا ہے اور نام کا ہمیں ذکر نہیں ملتا۔ ویسے بھی قرآن کریم کا جو انداز ہے، اور یہی اس کا معجزانہ انداز ہے، کہ قرآن کبھی بھی ناموں پر فوکس نہیں کرتا ہے، بلکہ ان کے کردار کو، ان کے رویے کو، ان کی صفات کو بتاتا ہے۔ اگر اچھا بھی کردار ہے تو اس کو بتایا جائے گا، اور برا کردار ہے تو اس کو بھی بتایا جائے گا، نام نہیں لیا جائے گا، کیونکہ اگر نام لیا جاتا تو پھر وہ چند چیزیں کسی کے ساتھ مخصوص ہو جاتی ہیں۔ جیسے کہ ہم سورہ آراف میں پڑھتے ہیں کہ ایک شخص تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیتوں کا علم بخشا تھا، لیکن وہ زمین کی طرف جھک کر رہ گیا، تو اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی، کہ کچھ دو تب بھی زبان لٹکا رہے، کچھ نہ دو تب بھی۔ تو اب بہت سارے لوگوں نے بتایا ہے کہ اچھا وہ فلاں 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 شخص تھا، تو قرآن ہمیں نام نہیں بتاتا، کیونکہ اب یہی مثال ہر اس شخص پر صادق آئے گی جو بھی لالچی ہوگا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا علم ملنے کے باوجود دنیا دنی کے فائدے حاصل کرنے کے پیچھے لگے گا، تو وہ مثال اس شخص پر صادق آئے گی۔ تو اسی لیے قرآن ناموں پر زیادہ توجہ نہیں دیتا ہے۔ اصل ہمیں جو بات ڈسکس کرنی ہے، یا اصل ہمیں جو سیکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ان واقعات سے، ان قصص سے کیا سبق سیکھتے ہیں، ہمارے لیے اس میں کیا سبق پوشیدہ ہیں، کیا دروس ہیں، کیا نصیحتیں ہیں، اور یاد دہانی کے کیا معاملات ہیں۔ تو ایوب علیہ السلام، ان کے بارے میں جتنی بھی کتابیں ہیں، تمام مفسرین نے ان کو صبر و رضا کا پیکر کہا ہے، کہ ایوب علیہ السلام کا مطلب ہے، جب ایوب علیہ السلام کا نام ہم پڑھتے ہیں قرآن میں، جب بھی ذکر کرتے ہیں ان کا، تو ہمیں جو ایک ان کی صفات نظر آتی ہیں، ایک شبیہ جو ابھرتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ صبر و رضا کا پیکر تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کو دیا، یا جو کچھ ان سے واپس دیا، جو کچھ ان کو بیماری دی، یا جو کچھ ان کو مال و دولت سے نوازا، اور جب وہ سب کچھ لے لیا تو تب بھی وہ صبر کرتے رہے، سبحان اللہ۔ یعنی ایک اعلیٰ اور بے مثال مثال ہے کہ سبحان اللہ، یعنی وہ ان کا جو صبر ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن کی آیتوں سے، کہ اے اللہ تعالیٰ، یعنی تکلیف میں کیوں نہ تجھے یاد کروں، اور تکلیف میں بھی جب انہوں نے پکارا، تو علماء کرام کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں، کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ تعالیٰ مجھ سے بیماری دور کر دے، بلکہ انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ ربہ انی مسنی در وانت ارحم الراحمین، کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کی، اور جو ان کو تکلیف تھی وہ دور کر دی، اور ان کو بہت کچھ عطا کیا، یعنی اپنی مہربانی سے۔ جتنا پہلے تھا ان کو اس سے کچھ زیادہ دیا اللہ تعالیٰ نے، سبحان اللہ. تو اہل و عیال جتنے تھے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ بیماری کی حالت میں پہنچے تھے تو ان سے وہ سارے لوگ جدا ہو گئے تھے، یا تو وہ لوگ چلے گئے ان کو چھوڑ کر، یا پھر بیماری نے ان بچوں کو بھی ختم کر دیا، واللہ اعلم. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بعد میں اتنے ہی تمام چیزوں سے نوازا، مال و دولت سے، اولاد سے، سب کچھ ہر چیز سے نوازا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہماری طرف سے رحمت ہے، رحمت منا و ذکر لأولی الالباب، کہ ہم نے اس کو اتنے ہی اور اہل عطا کیے، یہ ہماری طرف سے رحمت کے طور پر تھا، اور عقل والوں کے لیے اس میں نصیحت ہے. اور جو ان کی بیوی کے ساتھ ان کا معاملہ تھا، جو انہوں نے نظر مان لی تھی یا کچھ کہہ دیا تھا ایسا جملہ، تو ہم نے کہا کہ اپنی نظر پوری کرو. اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے کہ ان وجدناہ صابرا، ہم نے اس کو صبر والا پایا. نعم العبد انہ اواب، کیا ہی اچھا بندہ ہے. یعنی سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ خود تعریف فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا، وہ بہت خوب بندہ تھا، بہت بہترین بندہ تھا، بہت صالح بندہ تھا. بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا، یعنی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے والے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے والے، گڑگڑانے والے. اواب کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا. توبہ بھی جب ہم کرتے ہیں توبہ، تو توبہ کا مطلب کہتے ہیں کہ واپس پلٹانا. تو اواب یہ بھی اسی کی، یعنی اسی سے ملتی جلتی خصوصیت ہے کہ منیب بھی اسی سے ہے، اواب بھی یہی ہے کہ بندہ بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے. اور ہمیں سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ان کی بھی یہی خصوصیت پتہ چلتی ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے والے تھے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے والے تھے. اور ایون ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی ہمیں یہی بات پتہ چلتی ہے کہ وہ بھی بہت آہیں بھرنے والے، یعنی بہت نرم دل تھے. منیب بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے، پلٹنے والے تھے، بار بار پلٹنے والے. تو آپ دیکھیں کہ تمام انبیاء کی جو صفت ہمیں نظر آتی ہیں، وہ صفات کیا ہیں؟ اسپیشلی آپ دیکھیں رمضان کا مہینہ بھی ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ صبر ہی سکھاتا ہے نا، صبر سکھاتا ہے ہمیں. اور صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ڈٹے رہیں، جمے رہیں، وہاں سے آپ ایک قدم نہ ہلیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے آپ کو کتنی بھی تکلیف اٹھانی پڑے، آپ کو کتنی بھی قربانیاں دینا پڑے، آپ اٹل وہاں پر کھڑے ہو جائیں اور ہلے نہ وہاں سے، ایک قدم بھی ادھر ادھر ڈاواڈول نہ ہو، یہ صبر ہے. صبر یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں سے رک جائیں، چاہے کتنا بھی آپ ٹیمپٹ ہو رہے ہوں، کتنی بھی آپ کی خواہش نفس آپ کو ادھر بلا رہی ہو، کھینچ رہی ہو، لیکن آپ بالکل مضبوطی کے ساتھ وہاں ڈٹے رہیں، جمے رہیں. یعنی آپ کا نفس آپ کو اس طرح سے روکے رکھے اس برے کام سے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والا کام ہے. تو یہ صبر ہے. صبر ہم کہتے ہیں کہ صبر کہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ صبر ہے رونا یا آہیں بھرنا، نہیں. یعنی صبر کا مطلب ہے کہ ایک ایسی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا، ایسی صفات اپنے اندر پیدا کرنا کہ آپ کے اندر ہمت طاقت ہو، جو عزم اور جو ارادہ آپ نے کیا ہے اس کے اوپر آپ مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں، یہ صبر ہے اصل میں. اور اللہ تعالیٰ کو صبر بہت زیادہ پسند ہے، اور جو بندے اکثر جنت میں جائیں گے وہ اپنے صبر کی وجہ سے جائیں گے. تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو علماء تفسیر ہے یا مورخین ہے، جو تاریخ نگار ہے، چونکہ ہم کو ان کے بارے میں قرآن اور حدیث میں زیادہ بات نہیں ملتی، تو ہم یہاں پر اہل کتاب سے تھوڑی سی یہ بات لے لیں گے جو قرآن اور حدیث سے ٹکراتی نہ ہو. تو بعض مورخین اور بعض تفسیر مفسرین یہ کہتے ہیں، تفسیر نگار، کہ ایوب علیہ السلام ایک صاحب ثروت انسان تھے، وہ بہت زیادہ دولت مند تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ نوازا تھا، ہر قسم کا مال تھا، غلام، جانور، گھوڑے وغیرہ، مویشی، اور اولاد بھی بہت زیادہ تھی ان کو، بیویاں اور بچے بھی بہت زیادہ تھے. لیکن آپ کو ایک سخت آزمائش سے گزرنا پڑا، اور اس آزمائش میں ایسا ہوا کہ آپ سے یہ سب کچھ دور ہو گیا. واللہ علم کیسے دور ہوا، یعنی بچے چھن گئے، مال و دولت چھن گئے آپ سے، سب کچھ دور ہو گیا. لیکن آپ نے، یعنی ایوب علیہ السلام نے، اس پر اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا، اور دن اور رات، صبح اور شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے. آزمائش کی جو مدت تھی وہ طویل ہوتی گئی، حتیٰ کہ دوست اور ساتھی بھی ساتھ چھوڑ گئے اور آپ سے دور رہنے لگے، آپ سے ملنا جلنا چھوڑ دیا. صرف اور صرف کہا جاتا ہے کہ آپ کی بیوی آپ کے پاس رہ گئی تھی، جو آپ کی خدمت کرتی تھی، اور بیوی نے پچھلے تمام واقعات کو یاد رکھا اور اپنے شوہر کا، اپنے ہسبینڈ کا ساتھ نہ چھوڑا. لہٰذا وہ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوا کرتی تھی، اور آپ کی جو بھی ضروریات تھی اس کو پورا کر دیتی تھی. ایون کہا جاتا ہے کہ، یعنی چونکہ ان کے پاس کا سارا مال ختم ہو گیا تھا، اور جو ضرورت کی چیزیں تھیں اس کے لیے بھی ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا، کوئی مال نہیں تھا، جو مال تھا سب کچھ ختم ہو گیا، تو ایون جو آپ کی بیوی تھی وہ آپ کی غذا اور دوا کا انتظام کرنے کے لیے دوسروں کے پاس کام کرنے لگی اجرت پر. انہوں نے مال اور اولاد سے محرومی پر صبر کیا اور شوہر پر آنے والی مصیبت کو بڑے صبر سے برداشت کیا, کیونکہ یہ بات ہمیں قرآن سے کم از کم قرآن کی ایک آیت سے تو پتہ چلتی ہے کہ ان کی بیوی ان کے ساتھ تھی. یعنی آپ سوچے کہ کبھی تو وہ نعمتوں سے مالا مال تھے, اتنی ساری نعمتیں تھیں اور ان کا احترام کیا جاتا تھا, لیکن تنگ دستی آئی اور انہیں خود دوسرے لوگوں کی خدمت کرنا پڑی, یعنی بیوی کو بھی, لیکن اس کے باوجود وہ ثابت قدم رہی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, صحیح حدیث سے ثابت ہے, مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب سے سخت آزمائش انبیاء کرام پر آتی ہے, پھر زیادہ نیک لوگوں پر بھی, پھر جو ان سے کم درجے کے, جو ان کے بعد ان کے بعد ان کے بعد, جیسے جیسے جو جتنا انبیاء سے قریب ہوگا اتنی زیادہ اس کو آزمائشیں آئیں گی. تو آپ دیکھیں کہ دنیا میں یا زندگی میں کبھی آزمائشیں آتی ہیں تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اچھا اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے, ہمارے پر الٹا کانسیپٹ ہے کہ نہیں, کہ جیسے مثال کے طور پر کسی کا مال کا نقصان ہو گیا, کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, کسی کا کچھ اور نقصان ہو گیا, کوئی بیماری آ گئی, یا کسی کو اولاد کی طرف سے کوئی پریشانی آئی, یا کسی کو اولاد نہیں ہے سمجھے, تو اور کسی کو بعض اوقات ایسا تھا کہ آپ کے سامنے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بہت کچھ نواز رہا ہوتا ہے, اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ آزمائشیں آتی جاتی ہیں, نقصان ہوتا ہے مال میں اولاد میں, یا بہت ساری ایسی چیزیں, بہت ساری آزمائشیں, ہر ایک کے ساتھ اپنا الگ الگ معاملہ ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ کچھ دے کر آزماتا ہے, کسی کو کچھ نہ دے کر آزماتا ہے, تو آزمائشیں ہر طرح سے آتی ہیں. تو ان آزمائشوں پر ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ انبیاء کرام کی سیرت سے, یہ قصص سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی تو کیا ہم اس وقت اس کو یاد رکھیں, اور جب اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ہم سے واپس لے لی اپنی کسی حکمت کی بنا پر, تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں اور شکایتیں کرنے لگے, یا ہماری سوچ یہ ہو کہ اچھا چونکہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے اس لیے ہمیں تو کچھ نہیں دے رہا ہے, لیکن فلاں سے راضی لہٰذا ان کو سب سے نواز رہا ہے, ایسا ہو سکتا ہے؟ جی نہیں. جو جتنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوتے ہیں وہ اتنا آزمائے جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے. آپ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجئے, کیا کیا آزمائش نہیں آئی ان کے اوپر. اور انہوں نے جو دعا مانگی تھی, ربنا آتینا فی دنیا حسنہ, کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں حسنہ عطا کر, تو وہ حسنہ کیا تھی؟ کہ دنیا میں آزمائش آنے پر اس پر ثابت قدم رہنا, یہ حسنہ تھی اصل میں. تو آج بھی اگر ہم پر کوئی ایسی آزمائش آ رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان آزمائشوں میں ثابت قدم رکھ, اللہ تعالیٰ کا ویسے ہی شکر ادا کرے جیسے اچھی حالت میں کرتے تھے, اور یہ سوچے کہ میں اللہ تعالیٰ سے قریب ہوں اس لیے تو میرا رب مجھے آزما رہا ہے. آپ دیکھیں جو جیسے عام طور پر بات چیت ہم جب کرتے ہیں اپنے گھریلو معاملہ جب بھی ہوتے ہیں, بھائی بہن ہو, والدین ہو, ماں باپ ہوں یا شوہر اور بیوی ہوں, کبھی کوئی غصے میں کسی کو کچھ کہہ دیتا ہے تو پھر بعد میں یہی کہتے ہیں نا کہ اپنوں کو نہیں سنائیں گے تو کس کو سنائیں گے, کوئی غیروں کو تو نہیں کہہ سکتے نا, ایسا جملہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو اپنوں کو ہی سناتا ہے نا انسان, غیروں کو تھوڑی اتنی باتیں سنائے گا. تو یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ جب آزماتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے قریبی بندوں کو آزماتا ہے. آپ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے درجات کی بلندی رکھی ہے تو وہ یوں ہی تو نہیں مل جائے گی نا, درجات کی بلندی اللہ تعالیٰ اپنے انہی بندوں کو نصیب کرتا ہے جن اللہ تعالیٰ پہلے ان کو ٹھوک بجا کر دیکھتا ہے کہ اچھا ذرا اس کے اوپر کوئی مشکل تو ڈالوں میں اپنے بندے پر, میں دیکھوں کہ پھر یہ صبر کرتا ہی نہیں کرتا ہے, یہ کہیں ایسا تو بندہ نہیں ہے جو جلد باز ہے, اجولا ہے کہ بس ذرا سی کوئی مشکل آئی اور بکھر گیا, ڈاماڈول ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے, جو جتنا قریب ہوگا اتنا آزمایا جائے گا, جو جتنا انبیاء سے قریب ہوتے ہیں اتنا زیادہ آزمائے جاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزما کر ان کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے اصل میں. تو آپ دیکھیں سب سے زیادہ مشکلات تو انبیاء پر آئیں, تو کہ انبیاء سے اللہ تعالیٰ ناراض تھا, یا بعض انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی تو کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض تھا, یا بعض انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا نہیں دیا تو کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض تھا, جیسے لوط علیہ السلام ان کی بیٹیاں تھیں بیٹا نہیں تھا, پھر ابراہیم علیہ السلام کو 86 ایئرس تک ان کو کوئی اولاد نہیں تھی تو کیا اللہ تعالیٰ ان سے ناراض تھا؟ نہیں. اور جب اولاد بھی تھی تو کیا ہوا کہ اسی کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم آیا. تو ایوب علیہ السلام کو, سبحان اللہ, ایوب علیہ السلام سے سب سے بڑی جو چیز ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ شکر گزاری. اور کیسی شکر گزاری؟ کہ جب آپ نعمتوں سے مالا مال تھے جب تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے, کیونکہ اب تو کوئی ناشکری کا کوئی جواز ہی پیدا نہیں ہوتا, لیکن جب اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو واپس لے لے کسی حکمت کے تحت, ان نعمتوں سے محروم کر دے, تو اس وقت شکر گزاری, اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی ویسی ہی عبادت, ویسی ہی شکر گزاری, ویسا ہی ذکر اللہ تعالیٰ کا, سبحان اللہ. یعنی ہمیں خود اس میں بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے, ہم سب کے لیے, میرے لیے, آپ کے لیے ایک اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ انسان پر اس کے دین کے مطابق آزمائش آتی ہے. اگر وہ دین میں مضبوط ہو تو اس کی آزمائش میں اضافہ ہو جاتا ہے. سوچے ذرا, یعنی جو درد بڑھتا گیا, جو دوا کی مصداق جو ہے آزمائشیں زیادہ ہوتی چلی جاتی ہیں. یعنی جب اللہ تعالیٰ دیکھ لیتے کہ اچھا میرا بندہ اس معاملے پر صبر کرتا ہے, اس سے ایک اور بڑھ کر آگے دی جاتی ہے. اب دیکھیں دنیا میں جب ترقی ملتی ہے, یہ ترقی کے جو راز ہیں, جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا باتیں ہیں, ہم یہ بات بار بار پڑھ رہے ہیں کہ جن کو رتبہ ملتا ہے بڑا, یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا, ہر مدعی کے واسطے دار و رسل نہیں ہوتا. دنیا میں کتنے لوگوں پر آزمائش آئیں اور انہوں نے صبر کیا اللہ کے راستے میں. امام احمد بن حنبل کو آپ دیکھ لیجئے, امام ابو حنیفہ کو آپ دیکھ لیجئے, امام مالک کو آپ دیکھ لیجئے, جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے جتنے علماء کرام ہیں, ائمہ ہیں, کہ ان کو پھانسی کی سزا سنائی گئی, ان کو جیل میں ڈالا گیا, جیل میں قید و بند کی صعوبتیں ان کو برداشت کرنا پڑی, لیکن کیا ان کے پائے ثبات میں کوئی لغزش آئی؟ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. نہ ان کا ایمان کم ہوا, نہ وہ ڈاواڈول ہوئے, بلکہ ثابت قدم رہے. تو اللہ کے راستے میں آزمائشیں آتی ہیں, لیکن اس پر کیا کرنا ہوگا؟ صبر کرنا ہوگا. اور جیسے کہ ابھی آپ کو صبر بتایا گیا کہ صبر کا مطلب کیا ہے, ڈٹے رہنا, جمے رہنا, ثابت قدم رہنا, آپ کو کوئی ہلا نہ سکے, آپ کو کوئی ہٹا نہ سکے اللہ کی فرما برداری سے, یا اللہ کی نافرمانی پر کوئی آپ کو اکسا نہ سکے. تو جو جتنا قریب ہوتا ہے دین کے مطابق آزمائش آتی ہے, اگر وہ دین میں مضبوط ہو تو اس کی آزمائش میں اضافہ ہو جاتا ہے. جب کچھ سال پہلے کی بات ہے, یعنی آج سے 15-20 سال پہلے کی بات ہے, جب ہم لوگوں کی کلاسز منتدا میں ہوتی تھی, اسکان میں, دمام اسکان میں, تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ کبھی کبھی سیٹرڈے مارننگ کلاس ہوتی تھی. اس زمانے میں تھرسڈے چھٹی ہوا کرتی تھی, تھرسڈے فرائیڈے دو دن چھٹی ہوا کرتی تھی. تو تھرسڈے جب صبح کلاس ہوتی تھی, اسی وقت کوئی نہ کوئی ایسی خبر آ جاتی تھی کہ منتدا بند ہے, یا اس کا لاک نہیں کھل رہا ہے, یا پھر کسی وجہ سے, مطلب یعنی کچھ خیر خبر نہیں ہوتی تھی. اور ایک بار تو ایسا بھی ہوا کہ کہا کہ سب کلاسز ہی بند ہو رہی ہیں, اور پھر عین وقت پر بہت مشکل ہو جاتی تھی. تو اس وقت یہی سب طرف سے بات آتی تھی کہ آپ قرآن کا کام کریں, اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ پر آزمائش نہ آئے. کیونکہ اس دن بھی میں نے آپ کو ایک اسکالر کا جملہ کہا تھا کہ آپ جب دین کا کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں, یا اللہ کے راستے میں اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں, تو اگر مشکلات نہیں آ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کام کامیاب نہیں ہو رہا ہے. مشکلات آ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کام کامیاب ہے. یہ نہ ہو کہ آپ ہم مشکلات کو مانگے نہ, اللہ تعالیٰ سے ہم ہمیشہ یہ دعا کریں کہ اے اللہ تعالیٰ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر بوجھ ڈالے تھے, کیونکہ ہم میں طاقت نہیں ہے. وہ اس بوجھ کو اٹھانے کی ہمیں طاقت واقعی میں نہیں ہے, ہم تو بہت ہی کمزور اور ناتواں انسان ہیں. لیکن ہمارے اپنے ایمان, جو آج کے دور میں آج کے لیول کا ہمارا ایمان ہے آج کے دور کے حساب سے, تو ہمیں وہ یہ چھوٹی چھوٹی مشکلات بھی بہت بڑی مشکلات لگتی ہیں, کیونکہ ہمارا ایمان کا لیول ہی اتنا کمزور ہے. جو پہلے کے لوگ تھے ہمارے علماء سلف, ان پر ان کے ایمان کے لحاظ سے مشکلات آئیں اور وہ اس پر ڈٹے رہے, جمے رہے. تو ایوب علیہ السلام کی آزمائش اتنی شدید ہوتی گئی, اتنا ہی آپ کا صبر بڑھتا گیا, شکر بڑھتا گیا, استقامت میں اسی قدر اضافہ ہوتا گیا, حتیٰ کہ آپ کا صبر بھی ضرب المثل بن گیا, اور آپ کے مصائب بھی, یعنی پوری دنیا میں ان کے صبر کی مثال دی جاتی ہے. یعنی اگر کسی کو بہت زیادہ مشکلات آ گئی تو ہمیشہ ایوب علیہ السلام کی مثال دی جاتی ہے. جو اہل کتاب ہے وہ ان کی بیماری کی باتیں ڈیٹیل میں بتاتے ہیں, واللہ عالم وہ کہاں تک درست ہے, لہٰذا ہم زیادہ اس پر ڈسکس نہیں کریں گے. بعض کہتے ہیں کہ ان کو جسمانی بیماری ہوئی تھی, یعنی ان کو اسکن ڈیزیز ہو گئی تھی. مجاہد کا قول ہے, مجاہد رحمہ اللہ علیہ جو بہت مشہور مفسر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ایوب علیہ السلام کے مرض میں, یعنی وہ اسکن ڈیزیز میں ایوب علیہ السلام ہی سب سے پہلے مبتلا ہوئے. واللہ عالم آپ کی آزمائش کتنا عرصہ جاری رہی اس میں الگ الگ اختلاف ہے. وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ آپ پورے 3 سال اس کیفیت میں رہے, نہ کم نہ زیادہ. حسن اور قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کی آزمائش کی مدت 7 سال چند ماہ تھی. حمید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ 18 سال بیمار رہے. اور سدی کہتے ہیں کہ آپ کے جسم سے گوشت جھڑ گیا تھا, صرف ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے تھے. آپ کی بیوی کچھ ایسا صفوف لا کر آپ کے نیچے ڈالتی تھی. جب ایک طویل عرصہ اسی حال میں گزر گیا تو انہوں نے عرض کیا, اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ آپ کی مصیبت دور کر دے. تو انہوں نے کہا, میں نے 70 سال صحت کی حالت میں گزارے ہیں, تو کیا مجھے اللہ کے لیے 70 سال صبر نہیں کرنا چاہیے؟ یہ جواب سن کر بیوی پریشان ہوئی, کیونکہ وہ لوگوں کی خدمت کر کے ان کی, یعنی اجرت سے ان کا خرچ پورا کرتی تھی, کھانے پینے کا بندوبست کرتی تھی. ابن کثیر کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. بہرحال کہا جاتا ہے کہ دن گزرتے رہے, ان کے خدمت گزار اور وفاشوار بیوی کے لیے بھی حالت مشکل سے مشکل تر ہوتے جا رہے تھے. ایوب علیہ السلام کی تمام رشتے دار سب کچھ ان کو دیکھ کر ان سے بیگانگی برتنے لگے, انہیں دور ہوتے چلے گئے اور ایوب علیہ السلام پر یہ باتیں بڑی شاک گزرنے لگی. بالآخر وہ اللہ تعالیٰ کے آگے خوب گڑ گڑائے اور دعا کی. تب کہا گیا کہ تم انہیں اپنا پیر مارو تو وہاں سے چشمہ نکل پڑے گا, چشمہ صافی, اس سے غسل کرنے کا ان کو حکم دیا گیا. ایڑی مارنے سے جاری ہوا تھا وہ چشمہ, یہ تو قرآن ہمیں بتاتا ہے. تو سبحان اللہ, جب اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دی, جب شفا دی ان کو تو ان کی بیوی ان کو پہچان نہ سکی. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں, یہ عبداللہ بن عباس کا اوپینین ہے, ٹھیک ہے, یہ کوئی حدیث نہیں, یاد رکھیے گا. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو اسپیشل کچھ جنت کا لباس پہنایا, یعنی جب ان کو شفا ملی تو اس کے بعد کچھ اسپیشل ان کو لباس پہنایا گیا, واللہ اعلم کون سا لباس تھا. تو جب ان کی بیوی کہیں باہر سے آئیں کام کر کے تو وہ آپ کو پہچان نہ سکیں, لہٰذا پوچھنے لگی کہ وہ بندہ جو بیمار تھا وہ کہاں گیا. تو تب ایوب علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا بھلا ہو, میں ہی ایوب ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے صحیح جسم دے دیا ہے جو میرا پہلا جسم تھا. اور ابن عباس کہتے ہیں, جیسے کہ قرآن کی آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید مال اور اولاد سے نوازا, یعنی جو جو آپ کو پہلے چیزیں تھیں دی گئیں وہ سب کی سب دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نواز دی, اور بلکہ اور مزید زیادہ دیا. اور آپ دیکھیں کہ شکر گزاری کی جزا ہم یہی پڑھتے ہیں کہ ولا ان شکر تم لازیدنکم, کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. سبحان اللہ. وہب بن منبع کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی نازل فرمائی, میں نے تجھے تیرے اہل اور مال دوبارہ دے دیے ہیں اور ساتھ اتنے ہی اور دے دیے ہیں. تو ایکچولی بتایا جاتا ہے, جیسے قرآن کی آیت بھی ہمیں بتا رہی ہے کہ اسی پانی سے غسل کرنے سے ان کو شفا ملی تھی جو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل ان کے لیے جاری کر دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا کے بعد اہل و عیال عطا کیے اور زیادہ مال و دولت سے نوازا, واللہ عالم. ایک صحیح بخاری کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے, جی ابو ہریرہ کی راوی ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایوب علیہ السلام کپڑے اتار کر غسل فرما رہے تھے کہ سونے کی ٹڈیوں کا ایک جھنڈ آپ پر آ گرا. ایوب علیہ السلام مٹھیاں بھر بھر کر کپڑے میں ڈالنے لگے. اللہ عزوجل نے آواز دی, ایوب کیا میں نے تجھے اس سے مستغنا نہیں کر دیا جو تو دیکھ رہا ہے؟ انہوں نے عرض کیا, جی ہاں یا رب, لیکن میں تیری برکت سے مستغنی نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. یعنی سبحان اللہ, دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے عطا کرتا ہے اپنے بندوں کو, اور جب اللہ تعالیٰ عطا کر رہا ہے دے رہا ہے تو بندے کو لے بھی لینا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کیا میں نے تجھے ان سب سے بے نیاز نہیں کر دیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یا رب, تو نے بے شک مجھے بے نیاز کر دیا تھا, لیکن تیری رحمتیں اور برکتیں برس رہی ہیں تو پھر میں اسے کیوں نہ حاصل کروں, کیوں نہ لوں. تو اللہ تعالیٰ نے اگر جو نعمتیں دی ہیں اس کو لینا بھی, اس کو استعمال کرنا بھی, یہ بھی ایک نعمت ہے, سمجھے, توفیق ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور تفسیر ابن ابی حاتم نے یہ بات لکھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو صحت عطا فرمائی تو آپ پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش کر دی. آپ انہیں ہاتھوں سے پکڑ پکڑ کر کپڑے میں ڈالنے لگے. آپ کو ندا آئی, ایوب کیا سیر نہیں ہوئے؟ آپ نے عرض کیا, یا رب تیری رحمت سے کون سیر ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. یعنی جتنا وہ لیتے جا رہے تھے, سبحان اللہ, آپ دیکھیں بارش کی طرح سونے کی ٹڈیاں برس رہی تھیں. امیجن کریے آپ, دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا دیا, اللہ تعالیٰ کیا کیا کچھ کر سکتا ہے سبحان اللہ اپنے بندوں کے لیے, کیا کچھ نہیں دے سکتا. لیکن شرط کیا ہے, ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ شکر, ایمان, توکل, صبر, یہ ساری صفات جو ہم انبیاء میں دیکھتے آ رہے ہیں, شروع دن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہم جب سے انبیاء کے قصص پڑھ رہے ہیں, اور آج ہمارا شاید 16 دن ہے, تو جب سے ہم کیا دیکھتے آ رہے ہیں, انبیاء کی صفات, ان کی کوالٹیز, کیا خوبی نمایاں نظر آتی ہے آپ کو انبیاء کی, انبیاء کے قصص میں؟ شکر گزاری, آزمائش پر صبر, اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی آزمائش ہے اس پر فوراً سمعنا و اطاعنا کہنا, اس پر ثابت قدم رہنا. تو جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وہاں پر کہ اپنا پاؤں مارو, کا مطلب ہے کہ زمین پر اپنا پاؤں مارو. ایوب علیہ السلام نے اس حکم کی تعمیل کی, اللہ تعالیٰ نے وہاں ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا اور حکم دیا کہ اس کا پانی پیئے اور اسی پانی سے غسل کریں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تکلیف, درد اور جسم کی تمام ظاہری اور باطنی بیماریاں دور فرما دی. اور سبحان اللہ, بیماری تو دور کر ہی دی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ظاہری حسن و جمال سے بھی نوازا اور بہت سارے مال سے بھی نوازا, حتیٰ کہ سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی اور دولت اس طرح نازل ہوئی جیسے مہ برستا ہے, بارش برستی. سبحان اللہ, آپ دیکھیں بارش کتنا مسلسل برستی ہے نا, ایک کے بعد ایک پانی کے قطرے گرتے چلے جاتے کہ نیچے ایک جم جاتا ہے پانی. تو ایسے ٹڈیاں برس رہی تھی سونے کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ، اور اس کو اہل و عیال عطا فرمائے بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی. تو بعض علماء نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جتنی آپ کی اولاد تھی اس سے ڈبل آپ کو ہو گئے، یا اس سے اور زیادہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا آپ کو اولاد. سبحان اللہ، رحمت من اندینا، اپنی خاص مہربانی سے، سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ اس لیے کس سے مانگنا چاہیے، آپ دیکھیں دینے والا کون ہے، عطا کرنے والا کون ہے. اور جب وہ ہم سے لے بھی لیتا ہے واپس اللہ تعالیٰ، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت کاملہ ہوتی ہے الحمدللہ، اس میں بھی ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہی ہوتی ہے، لیکن ہم نہ سمجھ ہم سمجھ نہیں پاتے اس بات کو. تو اللہ تعالیٰ نے اولاد سب کچھ جمع کر دیا، مزید اپنے پاس سے اپنی رحمت سے بہت کچھ عطا کیا، مصیبت دور کر دی، تکلیف ختم کر دی. یہ خاص اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور احسان تھا. ذکر للعابدین، اس میں نصیحت ہے تاکہ سچے بندوں کے لیے نصیحت کا سبب بنے. تو اب یہ میں اور آپ، ہمارے لیے کیا ہے؟ اس میں نصیحت ہے نا، یاد دہانی ہے، سبق ہے، دروس ہے. یعنی جس شخص کو جسم یا مال میں، اولاد میں مشکلات یا مصیبتیں پیش آئیں، آزمائشیں آئیں، وہ اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام کی پیروی کرے، جنہوں نے اس سے بڑی آزمائش سے دوچار کیا تھا اللہ تعالی نے ان کو، لیکن انہوں نے صبر کیا اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھی، حتیٰ کہ اللہ تعالی نے تمام مصیبتوں کو، مشکلات کو، آزمائشوں کو دور کر دیا. مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید کئی سال اور زندگی دی بیماری سے شفا کے بعد، اور وہ روم کے علاقے میں رہے، دین کی تبلیغ کرتے رہے، لیکن ان کی وفات کے بعد لوگوں نے پھر دین میں تبدیلیاں شروع کر دیں. اور قرآن میں جو آیت ہمیں ملتی ہے سورہ سواد میں، اور اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا لے کر مار دے اور قسم کے خلاف نہ کر، سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا صابر بندہ پایا، وہ بڑا نیک بندہ تھا اور اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والا تھا. بس مفسرین کہتے ہیں، اور ابن کثیر کی روایت سے یہ پتہ چلتا ہے تفسیر میں، کہ ایوب علیہ السلام نے کچھ قسم کھا لی تھی اپنی بیوی کے تعلق سے کہ جب وہ صحیح ہوئے تو اپنی بیوی کو 100 کوڑے ماریں گے. اللہ تعالی نے انہیں فرمایا کہ اپنی قسم اس طرح پوری کرو کہ 100 شاخوں والی ٹہنی لے کر مارو، آپ کی قسم پوری ہو جائے گی. ہو سکتا ہے غصے میں انسان بعض وقت کچھ غلط قسمیں بھی کھا لیتا ہے، تو لہٰذا انہوں نے وہ قسم کو پورا کیا، اور اللہ تعالیٰ ہی نے اس کا طریقہ بتایا کہ کیسے قسم کو پورا کرو، کہ 100 بار ماریں گے، یہ 100 ماریں گے کوڑے جو بھی تھے، تو ایک جیسے جھاڑو ہوتی ہے اس میں 100 تنکے ہوتے ہیں، تو وہ ایک بار مار دو تو ہو جائے گا پورا. سبحان اللہ، ایک خصوصی رعایت تھی اس بندے کے لیے جو تقوی اور اطاعت پر قائم تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری پر، اور پختگی کے ساتھ اس پر وہ ٹکے رہے، اور اس خاتون کے لیے بھی جو ان کی بیوی تھی، جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنے شوہر کے ساتھ صبر و استقامت کے ساتھ لگی رہی اور ان کی خدمت کرتی رہی اور تمام دکھ جھیلتی رہی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رخصت کے بیان کے بعد اس کی وجہ ان الفاظ میں بیان فرمائی، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا صابر بندہ پایا، وہ بڑا نیک بندہ تھا اور اللہ کی طرف بڑی ہی رغبت رکھنے والا تھا. ابن جریر اور دوسرے تاریخ نگار بیان کرتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کی جو عمر تھی، یعنی ایج 93 ایئرز کی ہوئی، اور بعض نے اس سے بھی زیادہ بیان کی ہے. تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ کتنا کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ کیسے اتنی ان کو اسکن ڈیزیز ہوئی تھی، ایسی بیماری ہوئی تھی کہ جس سے ہر کوئی ان کا ساتھ چھوڑ گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کے لیے بھی شفا نازل فرمائی، اور اسپیشل وہ پانی سے ان کو شفا ملی. بعض کہتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے انہی میں ذوالکفل بھی تھے، یعنی کچھ کہتے ہیں کہ ان کے بیٹے کا نام ہے ذوالکفل تھا، واللہ عالم، کیونکہ بہت سارے سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے، یہ تاریخ نگاروں نے، کہ آپ کا جو بیٹا نبی قرار پائے، نبی بنایا گیا، وہ ذوالکفل تھے، واللہ عالم. اور جو ایوب علیہ السلام کا علاقہ دمشق اور ازرات کے درمیان ملتا ہے، تو کیا ہمیں سیکھنے کو ملا ایوب علیہ السلام کی سیرت سے؟ کہ ایک تو وہ صبر و رضا کا پیکر تھے، انہیں ہمیں صبر کا درس ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر آزمائش پر راضی برضا رہنا، جزا فضا کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اور اسی سے شفا مانگنا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر و رضا کی تعریف فرمائی کہ انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا ہی صابر پایا، نیک بندہ، اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والا. تو ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے مال، جانور، چوپائے، غلام، زمین، اولاد سب سے نوازا تھا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آ گئی اور یہ سارا مال و اسباب ختم ہو گیا، صرف ایک غم گزار بیوی باقی رہی، پھر آپ کے جسم کا بھی مرض کی شکل میں امتحان شروع ہو گیا، حتیٰ کہ آپ کو شہر سے باہر کی ویرانے میں پناہ لینی پڑی۔ کہا جاتا ہے کہ 18 سال پر محیط تھا یہ دور، مگر اس عرصے میں ایوب علیہ السلام نے کبھی کوئی شکوہ یا کوئی شکایت زبان سے نہیں کی، یہ زبان پر آنے نہیں دی، بلکہ صبر و شکر کے ساتھ اپنے رب کی طرف التجا اور دعا کرتے رہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے آپ کی آزمائش ختم کی، اور پہلے سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین جسم اور مال و اولاد عطا کیے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ہمیں انبیاء علیہ السلام سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے، کہ انبیاء علیہ السلام کس کو پکارتے تھے مشکل میں؟ وہ ایوب اذ نادا ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ جب بھی کوئی مشکل آئی، چاہے اولاد ہو نہ ہو، اولاد بیمار ہو یا ہم خود بیمار ہوں، یا کوئی مصیبت آئے، کوئی مشکل آئے، کوئی آزمائش آئے، کوئی نقصان ہو، تو کس کو پکاریں گے؟ اگر کوئی مشکل کشا ہے تو کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اگر کوئی غوث اعظم ہے تو کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، یعنی سب سے بڑا مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اگر کوئی بخشنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ، اگر کوئی مدد کرنے والا ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات۔ تو مشکل اور مصیبتوں میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا چاہیے، اور اگر کوئی امتحان یا آزمائش آئے تو اس پر صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، یعنی زبان سے جزا فضا نہیں کرنا چاہیے کہ ہائے اللہ تعالیٰ کو میں ہی ملی تھی، یا میرے ہی گھر کو سب نے برائیوں نے میرے گھر کا راستہ دیکھ لیا ہے، یا آزمائشوں نے میرے گھر کا راستہ دیکھ لیا ہے، ساری مصیبتیں ہم پر ہی نازل ہو رہی ہیں، سب کو تو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، ہم کو کیوں نہیں دے رہا، لا حول ولا قوۃ الا بالله، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہیں ہیں۔ تو کسی بھی غم کو زندگی کا غم نہیں بنا لینا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ چاہے اولاد ہو، چاہے بیماری ہو، کیونکہ کچھ لوگ بیماری کو بہت زیادہ اپنے سر پر سوار کر لیتے ہیں، تو وہ جو بیماری ہوتی ہے وہ تو تھوڑی ہوتی ہے، چھوٹی ہوتی ہے، لیکن ان کی سوچ اور نفسیات کی وجہ سے وہ بیماری اور بڑھ جاتی ہے، ہے نا؟ تو آپ کسی بھی چیز کو اپنے اوپر اس طرح سے حاوی کر لیں گے تو وہ چیز چھوٹی ہونے کے باوجود بھی بڑی ہو جائے گی پھر آپ کے لیے۔ لہذا مشکل وقت میں صبر کرنا چاہیے، اور صبر اور شکر کی جو فضیلت ہے اس میں ہمیں رسول اکرم کا جو قول ملتا ہے، مومن کو جو بھی جسمانی دکھ، تکلیف، درد، حزن، بیماری یا غم پہنچتا ہے، حتیٰ کہ اسے چبھنے والے کانٹے سے بھی اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں معاف فرما دیتا ہے، بلکہ اس کے درجات بلند کرتا ہے۔ سبحان اللہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس سے کیا سیکھنے کو ملا؟ کہ جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی مشکل آتی ہے، جو بیماری آتی ہے، ایون کانٹا بھی چبھتا ہے اور اس پر وہ صبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے اجر لکھ دیا جاتا ہے، اس کی خطائیں معاف ہوتی ہے، بلکہ بعض روایت کے مطابق اس کی درجات بھی بلند کیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر علاج کروانا انبیاء کی سنت ہے۔ ایوب علیہ السلام کے قصے سے بیماری کے علاج اور دوا استعمال کرنے کا درس ملتا ہے۔ علاج کرنا اور کرانا، دوا استعمال کرنا، اس صبر اور رضا کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چشمے کا پانی پینے اور اس سے غسل کرنے کا حکم دیا، حالانکہ وہ مالک ہے، اس کے بغیر بھی شفا دینے پر قادر ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کن کہنے کی دے رہے، سبحان اللہ، کن فیکن ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ چیز استعمال کرنے کے لیے کہا ان کو۔ اس بات کی دلیل ہے یہ کہ شفا کے حصول کے لیے اسباب اختیار کرنا ضروری ہے، یعنی آپ کوئی سورس استعمال کر سکتے ہیں، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ سے بھی ہمیں ترغیب ملتی ہے۔ آپ نے دوا استعمال کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، اللہ کے بندو، دوا استعمال کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی شفا بھی رکھی ہے، یا فرمایا ہر بیماری کی دوا بھی رکھی ہے سوائے ایک بیماری کے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بڑھاپا، یعنی بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں ہے، وہ آ نہیں ہے آپ کو ہر حال میں، ہم سب کو مطلب۔ پھر آپ نے امت کے لیے صحت بخش دوائیں بھی تجویز فرمائی، اور اسی لیے ہم دیکھیں کہ طب نبی کے نام سے جو باتیں مشہور ہیں، جیسے کلونجی، آپ نے ہر چیز طب نبی میں جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، جو اوتھینٹک احادیث ہیں بس اس سے ہم کو فائدہ حاصل کرنا ہے۔ آپ نے حدیث میں ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، کہ سیاہ دانے یعنی کلونجی کو استعمال کیا کرو، کیونکہ اس میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے۔ اس کے علاوہ رسول اکرم شہد کو بہت پسند کرتے تھے، اور بیماریوں کے علاج کے لیے اسے تجویز فرماتے تھے، کیونکہ ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن میں ارشاد ہے کہ فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شفا تین چیزوں میں ہے، پچھنے لگوانے میں یعنی حجامہ، شہد کے پینے میں، اور آگ سے داغ لگوانے میں، لیکن میں اپنی امت کو داغ لگوانے سے منع کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پھر ایوب علیہ السلام کے قصے سے ہمیں سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک۔ ایوب علیہ السلام کے قصے سے مومن شوہر کو اپنی بیویوں سے حسن سلوک کا درس ملتا ہے۔ ایوب علیہ السلام حالت صحت اور مالی فراوانی کے دنوں میں نہایت نیک سلوک کرتے تھے۔ پھر حالت نے ایسا پلٹا کھایا کہ وہ وفا شوہر بیوی کے سوا سب لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ گئے، لیکن صالحہ بیوی نے تنگی میں آپ کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ایک دن کسی بات پر آپ ناراض ہو گئے اور قسم اٹھائی کہ صحت یاب ہونے پر انہیں 100 کوڑے بطور سزا ماریں گے۔ جب آپ صحت یاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی وفا شوہر بیوی کے لیے سزا میں خصوصی ذریعے سے کمی کرا کے مومنوں کو ایماندار وفا شوہر تنگی اور ترشی کے ساتھ ہی ازواج کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ اور سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ بیوی بھی کیسی، بیوی کے لیے بھی ہم کو یہاں پر ایک سبق ملتا ہے کہ بیویوں کو کیسے ہونا چاہیے کہ اپنے شوہر کی وہ کیسے فرما بردار رہیں اور تنگی بھی اپنے شوہر کا ساتھ نہ چھوڑیں۔ اب دیکھیں، آسانی میں تو ہر کوئی ساتھ دیتا ہے، اصل جو بات ہے وہ ہے مشکل حالت میں ساتھ دینا۔ تو بیوی بھی کیسی فرما بردار کہ بیوی نے مشکل حالت میں ساتھ نہیں چھوڑا۔ اور چونکہ ایوب علیہ السلام کا حسن سلوک ان کے ساتھ بہت اچھا تھا، لہٰذا انہوں نے اس کو یاد رکھا اور مشکل میں ان کا ساتھ دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، اور میں تم میں سے اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں یا بہترین ہوں۔ یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے، خیرکم خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلیہ، کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہوں سلوک کرنے والا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں رسول اکرم کا جو ہمیں اسوہ ملتا ہے کہ آپ کی جو گھریلو زندگی تھی، آپ کا اپنے ازواج کے ساتھ کیسا تعلق تھا اور ازواج بھی آپ سے کتنی محبت کرتی تھی۔ سبحان اللہ، تو اس سے ہمیں ہسبینڈ وائف کے ساتھ کا بھی پتہ چلتا ہے کہ کتنا خوبصورت رشتہ ہے۔ ایون اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے بھی سب سے پہلے جس کو بنایا یعنی پیدا کیا، حضرت حوا کو پیدا کیا ایک ساتھی کے طور پر۔ تو ہسبینڈ وائف کا ساتھ بہت ہی خوبصورت ساتھ ہے، اس کو جتنے بہتر طریقے سے ہم نبھا سکتے ہیں نبھانے کی کوشش کریں۔ خوشی غمی ہر چیز میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں، تو مزید اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ تو ایوب علیہ السلام صبر و رضا کا نمونہ ہے ہمارے لیے، یعنی ان کے اسوے سے ہمیں یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ زندگی میں اگر کچھ مشکلات آئیں، آزمائشیں آئیں، تو اس پر جزا اور فضا نہیں کرنا چاہیے، یعنی شکایتیں نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، بلکہ صبر کے ساتھ اسے برداشت کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل کو دور فرما دے، اور یقیناً اس میں تیری طرف سے کوئی حکمت اور خیر ہی ہوگا جب یہ مشکل آئی ہے، لیکن تو اپنی حکمت کاملہ سے، اپنی قدرت کاملہ سے اس سے دور فرما دے۔ تو یہ ایوب علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر حالت میں صبر اور شکر کرنے والا بنائے۔ انبیاء کی جو صفات ہیں، ان صفات کو ہم اپنے اندر پیدا کرنے والے بنیں، اور انبیاء کی صفات جب ہم اپنائیں تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہمارے بھی درجات بلند کرے۔ آمین۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر کوئی ایسی مشکل نہ ڈال جو ہمارے اندر اٹھانے کی طاقت نہیں ہو سکی، کیونکہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی مشکلات میں صبر کرنا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ خیر اور عافیت طلب کرنا چاہیے۔ اور اسی لیے جو سورہ بقرہ کی جو آخری دعا ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو ہم کو کثرت سے دعا کرتے رہنی چاہیے۔ پھر وہ دوسری دعا بھی جو ہم کو اولاد اور ازواج کے لیے سکھائی گئی ہے کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اور آپ دیکھیں کہ جو رمضان ہے، رمضان ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ بیسیکلی رمضان ہمیں ضبط نفس ہی سکھاتا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، اور ایکچولی نفس کو کنٹرول کرنا ہی صبر ہے۔ کہ آپ رمضان میں حلال چیزوں کو بھی استعمال نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، جو آپ کے لیے حلال ہیں، جائز ہیں۔ کسی نے کل بہت اچھا جملہ ایک پوسٹ کیا تھا کہ روزہ افطار کرنے کے بعد حرام حلال نہیں ہو جاتا، بلکہ حلال ہی حلال ہوتا ہے۔ یعنی ایسا نہ کہ انسان اتنا شتر بے مہار کی طرح آزاد ہو جائے کہ نعوذ باللہ حرام کو بھی حلال سمجھ لے۔ تو افطار کرنے کے بعد یہ نہیں کہ آپ بالکل ایک جنگل کی طرح آزاد ہو گئے ہیں، جو چاہیں کریں، نہیں، بلکہ حلال ہی حلال ہوتا ہے، روزے میں آپ حلال ہی سے رکے رہتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، یہ رمضان ہمیں صبر کی تعلیم دیتا ہے، یہ روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے، یہ روزہ ہمیں اپنے آپ پر کنٹرول کرنا سکھاتا ہے، ضبط نفس کی تعلیم دیتا ہے روزہ۔ اور مسلسل ایک مہینے کی ٹریننگ دراصل ہمیں اس بات پر اکساتی ہے کہ دین کے راستے میں یا ہماری زندگی میں جب بھی ہمیں کوئی ایسے معاملات سے سابقہ پیش آئے، کوئی مشکل آئے، کوئی آزمائش آئے، یا کہیں ایسی ٹیمپٹیشنز ہو، خواہشات نفس جس طرف بھاگ رہی ہوں اور وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والی چیزیں ہوں تو اس سے اپنے آپ کو کیسے کنٹرول کریں، کیسے بچا کر رکھیں، کیسے اپنے آپ کو روکے رکھیں؟ ایکچولی یہ جو روزہ ہے، جیسے سرپٹ بھاگتا ہوا جو گھوڑا ہوتا ہے جو دوڑتا ہے اور کسی سے رکتا نہیں ہے، بہت تیز دوڑنے والا گھوڑا، تو روزہ اصل میں اسی انسان کی نفس کو کنٹرول کرتا ہے کہ جیسے وہ بھاگتے ہوئے گھوڑے کو بالکل اس پر لگام ڈال دی جائے، اس کی رکاب کھینچ لی جائے تاکہ وہ رک جائے۔ تو روزہ یہی کرتا ہے، اصل میں ہمیں ضبط نفس کی تعلیم دیتا ہے، روزہ کنٹرول کرنا سکھاتا ہے، صبر کی تعلیم دیتا ہے۔ تو اگر یہ روزے سے ہم نے صبر نہ سیکھے تو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کتنے اچھے قصے ہمارے لیے بیان کیا قرآن میں۔ اگر ہم اس کو روزانہ پڑھتے رہیں گے تو آپ دیکھیں ہمیں خود بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ لیکن ہم قرآن صرف رمضان میں کھولتے ہیں، بے شک رمضان کی اپنی فضیلت ہے، برکت ہے، اور واقعی میں جو رمضان کی برکت ہے، یعنی جتنا قرآن ہم رمضان میں پڑھ رہے ہیں، آپ دیکھیں عام دنوں میں جتنا بھی ہم کوشش کر لیں ہم سے نہیں ہو پاتا۔ تو یہ رمضان کی خاص فضیلت ہے، اصل میں برکت ہے، اور شیطانوں کے قید کیے جانے کا واقعی جو ایسا معاملہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے وقت میں اور مزید برکت ہو جاتی ہے۔ تو اس کو ہم غیر رمضان میں بھی کم از کم اتنا کم نہ کریں کہ بالکل ہی ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب سے لا تعلق ہو جائیں، کیونکہ قرآن کے جو قصص ہیں، قرآن کی آیتیں ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہیں۔ روزانہ ہمیں ایک نصیحت یا دہانی کرواتی ہیں یہ آیتیں کہ ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے۔ اور آپ دیکھیں انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، یعنی اور بالکل ہی وہ نیک بھی نہیں بن سکتا کہ 100% نیک کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب ہم قرآن پڑھتے رہتے ہیں تو جب ہمارا نفس تھوڑا سا ہمارے کنٹرول سے باہر ہوتا ہے یا ہماری خواہشات بے لگام ہونے لگتی ہے، جیسے ہی ہم قرآن پڑھتے ہیں فوراً ہمیں کوئی نہ کوئی نصیحت والی آیت مل جاتی ہے، پھر ہم اپنے آپ کو روک لیتے ہیں۔ تو یہ یاد دہانی بہت ضروری ہے اصل میں۔ اسی لیے قرآن کو بار بار پڑھنے کے لیے کہا گیا، اور اسی لیے قرآن کو نصیحت کہا گیا ہے۔ اور جو قصص الانبیاء ہے اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ سبق ہیں، یعنی جو قصص ہیں انبیاء کے وہ ہماری سیرت کو مزید نکھارتے ہیں، ہمارے اندر وہ کوالٹیز پیدا کرنے کی ایک طرح سے یہ کوشش ہے جب ہم قصص الانبیاء پڑھیں گے، کہ ہمیں خواہش پیدا ہوتی ہے ہمارے دل میں کہ ہم بھی ان کے جیسا بننے کی کوشش کریں۔ جو کوالٹیز ان کے اندر تھی، جو صفات ان کے اندر تھی، جو جذبہ ان کے اندر تھا، خیر خواہی کا جذبہ لوگوں کے تعلق سے، اللہ کی باتوں کو آگے پہنچانے کا جذبہ، توحید کی دعوت دینے کا جذبہ، وہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو۔ تو انبیاء کے قصص ہمیں بہت کچھ سکھاتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنے، صبر کرنے والے بنے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جزا فضا یعنی شکایتیں کرنے سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔